ایرانی بحریہ کی پیش رفت و ترقی، میزائل بردار جنگی جہاز، نئی آبدوزوں اور ہاور کرافٹ کی تقریب رونمائی۔ ایران کے اسپیکر کا دورہ عراق، عراقی ہم منصب سے ملاقات، خطے کے حالات اور عالمی مسائل پر تبادلہ خیال۔ مصر میں صدر مرسی کے خلاف مظاہرے اور حامی اور مخالفین میں جھڑپیں، 3 ہلاک، سینکڑوں زخمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ عظیم سبزواری حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahedtv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahedtv.ir۔ انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں، urdu.sahedtv.ir/ios، urdu.sahedtv.ir/android اور urdu.sahedtv.ir/live۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں، ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کی بحریہ کے کمانڈر نے بدھ کو سینا 7 میزائل بردار جنگی جہاز، غدیر آبدوز اور 2 ہوور کرافٹ کی رونمائی کی۔ ایرانی فوج کی بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل حبیب اللہ سیاری نے بدھ کو سینا 7 میزائل بردار جنگی جہاز کی رونمائی کی تقریب میں کہا کہ یہ جنگی جہاز ملک کی آبی سرحدوں اور مفادات نیز ذرائع کا دفاع اور حفاظت کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ ایرانی فوج کی بحریہ کے ہفتے کی مناسبت سے اسی طرح غدیر آبدوز اور ہوور کرافٹ کی بھی رونمائی کی گئی، جس کی بنیادی تعمیرات کا کام ایران کی دفاعی صنعت کے ماہرین نے انجام دیا ہے۔ ایران کی فوج کی بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل حبیب اللہ سیاری نے کہا کہ غدیر آبدوز کو ملک کے اندر ہی تیار کیا گیا ہے، جس پر ایرانی فوج کی بحریہ کے ماہرین نے کام کیا ہے۔ ایڈمرل سیاری نے کہا کہ ایرانی بحریہ کے ماہرین نے غدیر آبدوز کے بنانے کے ساتھ ساتھ غدیر آبدوز کا سیمولیٹر بھی تیار کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا ہے کہ عراق عرب لیگ کے صدر اور ایران نابابستہ تحریک کے صدر کی حیثیت سے علاقائی معاملات میں اپنا کردار ادا کرنے کی پوری توانائی رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر علی لاریجانی نے بدھ کو بغداد میں عراقی پارلیمنٹ کے اسپیکر اسامہ نجیفی سے ملاقات میں کہا کہ ایران اور عراق مختلف سیاسی، اقتصادی، صنعتی معاملات میں بہترین شراکت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ عراقی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے بھی ایران اور عراق کی پارلیمانوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ تعاون کو فروغ دیے جانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ علاقائی مسائل کچھ اس انداز میں حل ہوں گے کہ جن سے مسلم قوموں کو فائدہ ہوگا اور آپسی تعلقات بہتر ہوں گے۔ عراق کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے اسی طرح صہیونی حکومت کے حکام کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ علاقے میں اختلافات کی جو آگ بھڑکا رہے ہو، ایک دن وہی تمہارے دامنگیر ہوگی۔ واضح رہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر علی لاریجانی بدھ کو سرکاری دورے پر بغداد پہنچے ہیں۔ انہوں نے منگل کو اپنا دورہ عراق نجف اشرف سے شروع کیا تھا، جہاں انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے روضہ اطہر کی زیارت کرنے کے ساتھ ساتھ عظیم مراجع اکرام سے بھی ملاقات کی تھی۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے اس سے پہلے شام، لبنان اور ترکی کا بھی دورہ کیا ہے۔ ان ملکوں کے دورے میں انہوں نے علاقائی صورتحال، خاص طور پر غزہ پر صہیونی حکومت کی حالیہ 8 روزہ جارحیت اور شام کے مسئلے پر بات چیت کی۔ دنیا کے مختلف ملکوں کے نمائندوں نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی جانب سے جاری کی جانے والی ایران مخالف قرارداد پر کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ ایران کے خلاف انسانی حقوق کونسل کی قرارداد پر رائے شماری کے لیے ہونے والے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں برازیل، کیوبا، چین، وینزویلا، شام، شمالی کوریا، روس اور بیلاروس کے نمائندوں نے انسانی حقوق کونسل کی رپورٹ کو سیاسی محرکات کا حامل قرار دیا۔ مذکورہ ملکوں کے نمائندوں نے انسانی حقوق کونسل کے کردار پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ یہ قرارداد دیگر ملکوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہے۔ انسانی حقوق اور نسل پرستی کے خلاف قائم عالمی کمیٹیوں میں ایران کی بھرپور شرکت اور ہزاروں افغان مہاجرین کی میزبانی ایران کی جانب سے انسانی حقوق کی نمایاں خدمات ہیں، جبکہ اس قرارداد میں ایران کے خلاف عائد کی جانے والی یک طرفہ پابندیوں کے منفی اور غیر انسانی اثرات کے بارے میں کوئی بات شامل نہیں ہے۔ روس کے نمائندے نے اس رپورٹ کو غیر متوازن قرار دیتے ہوئے کہا کہ انسانی حقوق کے معاملے کو ایک ہتھکنڈے کے طور پر استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ روس کے نمائندے نے مزید کہا کہ انسانی حقوق کے نام پر دیگر ملکوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت کسی طور بھی قبول نہیں کی جا سکتی۔ چین کے نمائندے نے کہا کہ ہم اس رپورٹ کے خلاف ووٹ دے رہے ہیں کیونکہ یہ رپورٹ غیر متوازن ہے۔ بیلاروس کے نمائندے نے بھی اپنی تقریر میں انسانی حقوق کونسل کی رپورٹ کو منفی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم ایران مخالف اس رپورٹ کو سختی کے ساتھ مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے انسانی حقوق کونسل پر الزام لگایا کہ اس نے ایران مخالف قرارداد جاری کرنے والے ملکوں کی جانب سے ایران کے خلاف عائد کی جانے والی پابندیوں اور دباؤ کے اقدامات کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔ مصر میں صدر محمد مرسی کے آئینی آرڈیننس کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ بدھ کو بھی بڑی تعداد میں لوگوں نے قاہرہ کے تحریر اسکوائر پر اجتماع کر کے صدر مرسی کے آئینی آرڈیننس کے خلاف احتجاج کیا۔ بدھ کو بھی مظاہرین اور پولیس کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔ مصر کے مختلف سیاسی جماعتوں اور مظاہرین کا کہنا ہے کہ جب تک صدر مرسی اپنا آئینی آرڈیننس واپس نہیں لے لیتے اس وقت تک ان کے مظاہرے جاری رہیں گے۔ مصری سیکیورٹی فورس اور پولیس اہلکاروں نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کا استعمال کیا۔ اس سے قبل منگل کے روز قاہرہ کے تحریر اسکوائر پر ہونے والی جھڑپوں میں ایک شخص مارا گیا تھا اور 100 سے زائد افراد زخمی ہو گئے تھے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب تحریر اسکوائر پر قاہرہ کے 1,00,000 سے زیادہ لوگ محمد مرسی کے تازہ صدارتی فرمان کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے۔ منگل کے روز اسکندریہ میں بھی محمد مرسی کے مخالفین اور حامیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھیں۔ حالیہ دنوں میں ہونے والی جھڑپوں میں ہلاکتوں کی تعداد 3 اور زخمیوں کی تعداد 461 ہو گئی ہے، جن میں 164 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ مصر کے صدر محمد مرسی نے ایک صدارتی فرمان جاری کر کے صدر کے اختیارات میں وسیع اضافہ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ صدر کی حکم عدولی ممنوع ہے۔ اس حکم کے مطابق کسی بھی عدالت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آئین کی تدوین میں مصروف آئین ساز اسمبلی کو تحلیل کر سکے۔ غزہ میں فلسطین کی عوامی حکومت کی وزارت صحت نے اپنی رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ حالیہ 8 روزہ اسرائیلی جارحیت میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 185 ہو گئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ شہید ہونے والے فلسطینیوں میں 34 کم سن بچے، 11 خواتین، 5 سال سے کم عمر کے 16 بچے اور 19 سن رسیدہ افراد شامل ہیں۔ منگل کے روز جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق 8 روزہ جنگ میں 1,399 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں، جن میں 465 بچے، 18 سال سے زیادہ عمر کے 254 خواتین اور 91 سن رسیدہ افراد شامل ہیں۔ زخمیوں میں 20 کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ حالیہ جارحیت میں اسرائیل نے نئے قسم کے غیر روایتی ہتھیار بھی استعمال کیے ہیں۔ اس دفعہ استعمال ہونے والے بم ایسے تھے جو پھٹنے کے بعد چھروں میں تبدیل ہو جاتے تھے، جو جسم انسانی میں پہنچتے ہی تیزی کے ساتھ پھیل جاتے اور نشانہ بننے والے عضو کو کاٹنے کے علاوہ کوئی اور راستہ باقی نہیں رہ جاتا۔ حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے 8 روزہ جارحیت میں ایسے مادے استعمال کیے ہیں جو انسانی بدن کے ڈھانچے کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے نائب ترجمان ایڈوارڈو ڈیل بوائے نے کہا ہے کہ سیکرٹری جنرل بان کی مون نے انگولا، مصر، اسرائیل اور 5 دیگر ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر کیمیائی ہتھیاروں کی پیداوار، پھیلاؤ، استعمال اور ذخیرہ سازی پر قدغن لگانے والے معاہدے میں شامل ہو جائیں۔ ترجمان نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور کیمیائی ہتھیاروں پر روک لگانے والے معاہدے کے ڈائریکٹر نے منگل کے روز 8 حکومتوں کے سربراہوں کو، جو اس معاہدے میں شامل نہیں ہیں، مکتوب ارسال کیے ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ ان خطوط میں ان حکومتوں سے سنجیدگی کے ساتھ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس معاہدے میں شامل ہو جائیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ اس وقت 188 ممالک شامل ہیں۔ صرف انگولا، مصر، اسرائیل، میانمار، شمالی کوریا، صومالیہ، جنوبی سوڈان اور شام اس معاہدے میں اب تک شامل نہیں ہوئے ہیں۔ یہ معاہدہ ہتھیاروں کی روک تھام سے متعلق ہے، جس کی روح سے کیمیائی ہتھیاروں کی تیاری، استعمال اور ان کی نگہداشت غیر قانونی ہے۔ شام کے دارالحکومت دمشق کے نواحی علاقے میں ہونے والے 2 کار بم دھماکوں میں مرنے والوں کی تعداد 34 ہو گئی ہے۔ شام کی سرکاری خبررساں ایجنسی نے ملک کی وزارت داخلہ کے حوالے سے بتایا ہے کہ ریف دمشق میں ہونے والے 2 کار بم دھماکوں میں اب تک 34 افراد ہلاک اور 80 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں میں سے کئی کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دمشق کے نواحی علاقے النہضہ اور قریات میں بھی دو بم دھماکے ہوئے ہیں۔ مارچ 2011 سے شام میں بدامنی کا سلسلہ جاری ہے اور غیر ملکی حمایت یافتہ دہشت گرد گروہ عام شہریوں اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملے کر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ مسلح دہشت گرد گروہوں کو امریکہ، اسرائیل، قطر، سعودی عرب، ترکی اور خطے کے بعض دیگر ملکوں کی مالی اور اسلحہ جاتی حمایت حاصل ہے۔ دہشت گرد گروہ اسرائیل کے مقابلے میں تحریک مزاحمت کے ایک اہم ستون کی حیثیت سے شام کی موجودہ حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت چین نے ایٹمی ہتھیاروں سے پاک مشرق وسطی کانفرنس کی منسوخی کے امریکی فیصلے پر کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ہونگ لی نے اپنے ایک بیان میں امریکہ کی جانب سے ایٹمی ہتھیاروں سے پاک مشرق وسطی کانفرنس منسوخ کیے جانے کے فیصلے کو افسوسناک قرار دیا ہے۔ یہ کانفرنس فن لینڈ میں ہونے والی تھی۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ مشرق وسطی کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کیے جانے کے حوالے سے یہ کانفرنس اہم ثابت ہو سکتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کانفرنسیں دراصل ترک اسلحہ کی عالمی کوششوں کو آگے بڑھانے اور دنیا میں عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کا واحد راستہ ہیں۔ ہونگ لی نے امید ظاہر کی کہ یہ کانفرنس اب 2013 میں منعقد کی جائے گی۔ واضح ہے کہ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان وکٹوریا نولینڈ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ ایسی کسی بھی کانفرنس کی حمایت نہیں کرے گا جس میں علاقے کے صرف ایک ملک یعنی صہیونی حکومت پر دباؤ ڈالنے اور اس کو الگ تھلگ کرنے کا امکان ہو۔ پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی مارک گراسمین نے اپنے عہدے سے سبکدوش ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ مارک گراسمین کے ترجمان کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے سبکدوش ہونے کا یہ فیصلہ امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن کے ساتھ مشورے کے بعد کیا ہے۔ مارک گراسمین 2 سال سے پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکی صدر کے خصوصی ایلچی کے طور پر کام کر رہے تھے۔ اس رپورٹ کے مطابق مارک گراسمین آئندہ ماہ اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ مارک گراسمین کی جگہ ان کے معاون خصوصی ڈیوڈ پیریس کو پاکستان اور افغانستان کے امور میں امریکہ کا خصوصی ایلچی مقرر کیا گیا ہے۔ پاکستان نے درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان ادارے ISPR کے جاری کردہ بیان کے مطابق ہدف 5 قسم کا غوری نامی یہ میزائل اپنے تجربے کے لحاظ سے پوری طرح سے کامیاب رہا ہے۔ بیان کے مطابق یہ میزائل 1300 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے اور اس میں روایتی اور جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ پاکستان کے صدر اور وزیراعظم نے کامیاب تجربے پر پاکستانی فوج اور عوام کو مبارکباد پیش کی ہے۔ آل سعود حکومت کے سیکیورٹی اہلکاروں نے ریاض میں مظاہرہ کرنے والوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی عرب کے ایک سرگرم سیاسی کارکن علی الحتاب نے ملک میں مظاہروں پر عائد پابندیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ آل سعود حکومت کے کارندوں نے ریاض میں دسیوں افراد کو گرفتار کر لیا ہے جو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق دفتر کے سامنے مظاہرہ کر رہے تھے۔ گرفتار ہونے والوں میں 6 بچے اور 23 خواتین بھی شامل ہیں۔ یہ افراد جیلوں میں بند اپنے رشتہ داروں کی رہائی کے حق میں مظاہرہ کر رہے تھے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب کی جیلوں میں بڑی تعداد میں لوگوں کو کسی بھی طرح کا مقدمہ چلائے بغیر عرصہ دراز سے بند رکھا جا رہا ہے۔ ان قیدیوں پر سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا الزام ہے۔ سعودی عرب کی حکومت نے گزشتہ مہینے ایسے 15 افراد کو جیل اور کوڑوں کی سزا سنائی تھی جنہوں نے ایک جیل کے سامنے مظاہرہ کیا تھا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی اس طرح کی سزاؤں کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے سعودی حکومت پر قیدیوں کو ایذا پہنچانے کا بھی الزام لگایا ہے۔ عرب ذرائع ابلاغ کے مطابق سعودی فرماروا شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز، جن کا 1 ہفتے قبل کمر کا 14 گھنٹے کا آپریشن ہوا تھا، اب کوما میں چلے گئے ہیں اور کلینیکل طور پر وہ انتقال کر چکے ہیں۔ سعودی عرب کے روزنامہ شرق الاوسط نے، جس کا دفتر لندن میں ہے، خبر دی ہے کہ شاہ عبداللہ ریاض کے فوجی اسپتال میں طویل آپریشن کے بعد کوما میں چلے گئے ہیں اور اب انہیں وینٹیلیٹر پر رکھا جا رہا ہے۔ اسپتال کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ شاہ عبداللہ کے سبھی اعضائے رئیسہ جواب دے چکے ہیں اور ڈاکٹروں نے مجبور ہو کر کئی بار انہیں شاک لگا کر دل کے پٹھوں میں حرکت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ واضح رہے کہ شاہ عبداللہ کی ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن 18 نومبر کو شروع ہوا تھا جو اتوار تک جاری رہا۔ شاہ عبداللہ کی جسمانی حالت کو لے کر گزشتہ چند برسوں سے شاہی خاندان میں تشویش پائی جا رہی ہے اور انہیں کئی بار مختلف اسپتالوں میں داخل کرایا گیا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب سعودی عرب کے فرماروا شاہ عبداللہ کو ریاض کے فوجی اسپتال میں داخل کرائے ہوئے متعدد دن گزر چکے ہیں۔ سعودی عرب کے ذرائع ابلاغ کی مکمل خاموشی 88 سالہ سعودی بادشاہ کی جسمانی حالت کے بارے میں شکوک و شبہات کو تقویت پہنچا رہی ہے۔
سن 2005 میں شاہ فہد کے انتقال کے بعد وہاں کے اصول کے مطابق اقتدار بھائی سے بھائی کو منتقل ہو گیا۔ شاہ عبداللہ کو جب سے سعودی عرب کا فرمانروا مقرر کیا گیا اسی وقت سے ان کی بیماری اور مختلف قسم کے آپریشن اور علاج و معالجے کی خبریں ان کے بارے میں زیادہ تر آتی رہی ہیں۔ اس دوران گزشتہ 2 برس سے سعودی عرب میں عوامی تحریکوں نے بھی سر اٹھایا، اور دوسری طرف سے سعودی عرب کے سن رسیدہ بادشاہ کی جسمانی حالت روز بروز خراب ہوتی گئی اور انہیں 12 اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ شاہ عبداللہ کو 11 روز قبل ریاض میں ایک فوجی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے تاکہ ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن کیا جا سکے۔ اس عرصے میں سعودی شہزادوں من جملہ شاہ عبداللہ کے بیٹے متعب بن عبدالعزیز اور اسی طرح ولی عہد اور وزیر دفاع سلمان بن عبدالعزیز نے سعودی فرماروا کی کوئی ویڈیو تصویر دکھائے بغیر کئی بار یہ بیان دیا کہ ان کی حالت بہتر ہے، جبکہ غیر سرکاری خبروں میں کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے شاہ عبداللہ کا دل، گردے اور پھیپھڑے تقریباً جواب دے چکے ہیں اور ڈاکٹروں نے انہیں وینٹیلیٹر پر رکھا ہوا ہے۔ جبکہ سعودی شہزادوں کی سرگرمیوں سے بھی اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ شاہ عبداللہ کی جسمانی حالت کافی حد تک بگڑ چکی ہے۔ سعودی عرب کے وزیر داخلہ نے بھی اپنے ماتحت سیکورٹی فورس کو الرٹ رہنے کا حکم دے دیا ہے تاکہ شاہ عبداللہ کے مرنے کی اطلاع عام ہوتے ہی ملک میں آل سعود خاندان کے خلاف کسی بھی طرح کے احتجاجی مظاہرے کو روکا جا سکے اور کسی کو بھی ملک کی صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہ دی جائے۔ دوسری جانب شاہ عبداللہ کے مرنے کے بعد جانشینی کا مسئلہ بھی آل سعود خاندان میں ہر دور سے زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ آل سعود خاندان کی روایت کے مطابق شاہ عبداللہ کے بعد اقتدار کی باگڈور ولی عہد یعنی سلمان بن عبدالعزیز کے ہاتھ میں آنی چاہیے، لیکن سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ جب سلمان کو ولی عہد بنایا گیا تھا تو اسی وقت بہت سے سعودی شہزادوں نے اس پر اعتراض کیا تھا۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ شاہ عبداللہ کے مرنے کے بعد سلمان بن عبدالعزیز کو بادشاہ بنائے جانے کا معاملہ سعودی عرب کی حکومت کے سامنے ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ ایک طرف سعودی خاندان کے شہزادے اقتدار میں اپنی پوزیشن مستحکم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو دوسری طرف بعض شہزادے سلمان بن عبدالعزیز کے بادشاہ بن جانے کی صورت میں اسی وقت ان کا ساتھ دینے کو تیار ہوں گے جب انہیں بھی اقتدار میں مناسب مقام اور عہدہ دیا جائے گا۔
تھائی لینڈ کی پارلیمان نے وزیراعظم ینگ لوک شیناواترا کو اعتماد کا ووٹ دے دیا ہے۔ ملک کی پہلی خاتون وزیراعظم کی حیثیت سے محترمہ ینگ لوک شیناواترا کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر 3 روز تک بحث کی گئی۔ انہیں 467 کے ایوان میں 308 ووٹ ملے۔ منگل کے روز بینکاک میں ہونے والے پرتشدد مظاہروں کے بعد محترمہ شیناواترا کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پارلیمنٹ میں پیش کی گئی تھی۔ ان کے مخالفین کا کہنا ہے کہ وہ ملک چلانے اور اپنے وعدے پورے کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہیں۔ واضح رہے کہ تھائی لینڈ میں منگل کے روز ہونے والے مظاہروں میں 82 افراد زخمی ہو گئے تھے جبکہ 130 افراد کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا۔ حکومت تھائی لینڈ نے سنیچر کے روز حکومت مخالف مظاہروں کو روکنے کے لیے نیا سیکیورٹی قانون بھی جاری کیا ہے جس کی اپوزیشن کی جانب سے شدید مخالفت کی جا رہی ہے۔ یونان میں عوام نے یورپی یونین کے امدادی پیکج کے خلاف مظاہرے کیے ہیں۔ پریس ٹی وی کے مطابق منگل کے روز یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں ہزاروں لوگوں نے سڑکوں پر آ کے مظاہرے کیے اور یورپی یونین کے امدادی پیکج کی مخالفت کا اعلان کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ یورپی یونین کا امدادی پیکج ملک میں زیادہ سخت اقتصادی کفایت شعاری کی پالیسیوں پر عمل درآمد کا باعث بنے گا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ منگل کو برسلز میں یورپی یونین کی جانب سے امدادی پیکج کی موافقت کے اعلان کے بعد یونان کے وزیراعظم نے کہا ہے کہ ہماری مشترکہ کوششوں کے نتیجے میں یونانیوں کے لیے نئے دن کا آغاز ہوا ہے۔ یورپی یونین کے امدادی پیکج کے تحت رواں سال کے دسمبر اور 2013 کے اوائل میں یونان کو 43 ارب اور 700 ملین یورو کی امداد دی جائے گی۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر پیش خدمت ہیں۔ ایرانی بحریہ کی ترقی و پیش رفت، میزائل بردار جنگی جہاز، نئی آبدوزوں اور ہوور کرافٹ کی تقریب رونمائی۔ ایران کے اسپیکر کا دورہ عراق، عراقی ہم منصب سے ملاقات، خطے کے حالات اور عالمی مسائل پر تبادلہ خیال۔ مصر میں صدر مرسی کے حامیوں اور مخالفین میں جھڑپیں، 3 ہلاک، سینکڑوں زخمی۔ ناظرین، خبریں اپنے اختتام کو پہنچیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔